بسم الله الرحمن الرحيم. دار السلام ماسك، ثانكلي بارك درايف، تورنتو، كندا. Monday after Asr Salah, 7th Ramadan, 8th of September 2008. Fitra and Zakat and their status. Father and mother-in-law and how they should be treated. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu.
Alhamdulillah. एक लंबा चौड़ा लंबी चौड़ी तहरीर आई है, बड़ी फुर्सत से लिखी गई है। इसमें तीन बातें पूछी गई छोटी छोटी। पहली बात तो यह है कि सदकतुल फित्र क्या है। जिस तरह से माल में से अल्लाह का हक निकाला जाता है और उसका फायदा यह है कि माल और माल वाला दोनों पाक होते हैं, गुनाह उनके माफ होते हैं, उसको ज़कात कहते हैं। ज़कात इंसान के खास माल में अल्लाह का एक खास हक रखा गया है, उस निकालने से माल पाक होता है और मालिक पाक होता है, दोनों का मैल निकलता है, दोनों के गुना निकलते हैं। ये तो ज़कात है जो एक खास सदका है, ज़कात भी सदका है। आज قرآن پاک میں یہ آیت آئے گی انما الصدقات للفقراء، وہاں صدقات سے زکات مراد۔ ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ نافلہ، اور ایک صدقہ ہوتا مفروضہ۔ صدقہ مفروضہ کے لیے زکات لفظ خاص ہو گیا، پروپر ورڈ زکات ہے۔ اور جو صدقہ نافلہ رہا اس کے لیے نافلہ لفظ ہٹا کر کے صدقہ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم گھروں میں ایک ڈبیا رکھ لیتے ہیں، اس میں روز 25 پینی 50 پینی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ الائیں بلائیں دور ہوں، پھر وہ رقم غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور جو بھی صدقہ ہے وہ غریب تک پہنچانا ہے، چاہے فرض صدقہ ہے وہ بھی غریب تک پہنچانا ہے، نفل صدقہ ہے وہ بھی غریب تک پہنچانا ہے۔ اور جو آپ مالدار کو دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے، غریب کو ہدیہ نہیں ہوتا۔ غریب کو جو آپ دیں گے وہ صدقہ ہے، اور مالدار کو جو آپ دیں گے، دوست کو، رشتہ دار کو، حبیب کو، قریب کو، تو وہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے اور ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ فرق پھر کیا ہے؟ فرق صدقے میں غریب کی حاجت روائی مقصود ہوتی ہے، اور ہدیے میں مہدا لہو کی خوشنودی مطلوب ہوتی۔ صدقے میں غریب کی حاجت روائی، اس کی ضرورت پوری کرنا پیش نظر ہوتا ہے، اور ہدیے میں جس کو ہدیہ دیا گیا ہو اس کی خوشنودی، اس کی خوشی پیش نظر ہوتی ہے۔ ثواب دونوں میں ملتا ہے، صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے، ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے، ہدیہ مالدار کو دیا جاتا ہے۔ غریب کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے اگر اس کی حاجت روائی پیش نظر نہ ہو، جیسے بہن غریب ہے، اس کو ماں آتی ہے تو ماں باپ گفٹ دیتے ہیں، کوئی زکات تھوڑی دیتے ہیں. بیٹی آتی ہے تو ماں باپ دیتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں ان کو دیتے ہیں. تو اگر وہ زکات نہیں ہے، غریب کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہدیہ غریب کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن صدقہ غریبی کو دیا جائے گا، مالدار کو نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکات ایک صدقہ ہے، صدقہ مفروضہ، جس کا فائدہ مال اور مال والا دونوں پاک ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ لیں، آپ اس صدقے کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کریں گے اور کلین کریں گے. یہاں صدقے سے مراد زکات ہے، صدقات واجبہ ہے. اسے معلوم ہوا کہ زکات سے اور صدقہ واجبہ سے خود آدمی پاک ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے. اور یہ تو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ زکات مال کا میل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. تو یہ کپڑے میں سے میل نکل گیا تو کپڑا صاف ہو گیا نہیں ہوا. تو زکات سے اور صدقہ واجبہ سے آدمی بھی کلین ہوتا ہے اور مال بھی کلین ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان والکذیب والزور یحبران البیع فشوبوا بیعکم بصدقتی. ہم جو کاروبار کرتے ہیں شاپ میں، تو اس میں دو چیزیں بیراجمان ہوتی ہیں، بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے اور ایک جھوٹ، اور جھوٹ کا اعلیٰ درجہ، قسمیں کھا کر جھوٹ بولنا، زور. یہ دو چیزیں بیٹھی ہی رہتی ہیں. لہذا اپنے کاروبار کی صدقے کے ساتھ ملونی کرو. ملونی سے دو برتن ہیں، اس میں دو چیزیں الگ الگ ہیں، تو اس میں یوں ڈالیں گے، 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 مل گئے، مکسچر ہو گیا. تو فرمایا اپنے کاروبار کے صدقے کے ساتھ مکسچر کرو، ملونی کرو، تاکہ وہ شیطان نے کاروبار میں جو گڑبڑ کروائی ہے، جھوٹ بولے ہیں، قسمیں کھا کر جھوٹ بولے ہیں، یہ گناہ اس سے معاف ہو. معلوم ہوا کہ مال میں جو گڑبڑیں آتی ہیں، صدقہ چاہے نافلہ ہو، مفروضہ ہو، زکات ہو، غیر زکات ہو، اس مال کے اندر سے بھی میل ہٹتا ہے، نکلتا ہے زکات اور صدقے سے، اور آدمی بھی کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. پھر ایک مال وہ ہے، وہ ایک صدقہ وہ ہے جس میں سے صرف صدقہ دینے والا پاک ہوتا ہے اور اس کے روزے کمیوں سے وہی اس سے پاک ہوتے ہیں. ہم مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں تو روزوں میں کچھ نہ کچھ کمی آ ہی جاتی ہے. روزے میں جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، روزے میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، روزے میں غلط بات بھی کر دیتے ہیں، مکروہ کام بھی کر دیتے ہیں، روزہ ٹوٹا نہیں، روزہ صحیح ہو گیا. یہ جو گڑبڑے ہیں، یہ روزوں میں سے ساری گڑبڑے نکل جائے اور آدمی میں سے گڑبڑے نکل جائے. اس ایک تو صدقہ ہے جسے آدمی اور مال میں سے نکلتا ہے، ایک ہے صدقہ جس میں سے آدمی اور اس کے روزوں میں سے کوتاہیاں نکلتی، وہ صدقت الفطر ہے. الفطر کے معنی ہیں رمضان کے روزے پورے ہو گئے. اسی لیے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں، روزے پورے ہونے کی خوشی، عید الفطر کے معنی ہے روزے پورے ہونے کی خوشی، اور یہ صدقۃ الفطر ہے، روزے پورے ہونے کی وجہ سے خیرات. یہ جو خیرات ہے اس سے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہوں گی، اور آدمی کے اندر جو گناہ ہے وہ بھی نکلتے، دونوں چیزیں اسے نکلتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ زکات ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے وہ آپ بتا دیجئے. صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ٹائم میں بتا دوں. زکات میں دو چیزیں ہیں، ایک نصاب کا مالک ہے تو زکات واجب ہوگی، اور نصاب کا مالک نہیں ہے تو زکات واجب نہیں ہے. پھر نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں ایک پورا سال گزر جائے اس حال میں کہ یہ نصاب اس کے پاس رہا، نصاب سے گھٹ نہیں گیا، بڑا کوئی حرج نہیں، باقی نصاب اس کے پاس رہا ایک سال، اس کو حولان حول کہتے ہیں، سال گزرنا، ایک سال نصاب اس کے پاس رہا تو اب زکات نکالنا فرض ہو. جس دن نصاب کا مالک ہوا تھا زکات واجب ہو گئی، لیکن ابھی نکالنا فرض نہیں. جب حولہ نے حول ہو جائے، سال پورا ہو جائے، اب زکات نکالنا فرض ہے. اگر اس سے پہلے نصاب گھٹ جائے یا خرچ ہو جائے تو کوئی زکات نہیں، وہ زکات واجب ہوئی تھی مگر وہ ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ سال بھر نصاب نہیں رہا. دو چیزیں اکٹھا ہو جائے، نصاب کا مالک بھی ہوا، وہ نصاب سال بھر اس کے پاس اکٹھا بھی رہا، تو اب زکات نکالنا فرض ہے. تو وہ وجوب، زکات کا وجوب آیا تھا جب سے نصاب کا مالک بنا تھا، وہاں سے وجوب آیا تھا، اور جب سال پورا ہوا تو اب زکات کی ادائیگی کا وجوب آیا. بس ایک شخص نصاب کا مالک ہی نہیں، اور یوں فرض کیا کہ میرے پاس $10,000 ہوں گے اور میں ابھی سے 10 سال کی زکات نکال رہا ہوں، یہ بیکار بات ہے. بھائی تیرے پاس تو نصاب ہے ہی نہیں کہ میں جب آئندہ فیوچر میں نصاب کا مالک ہوں گا تو ابھی سے زکات دے رہا ہوں، ابھی سے زکات نہیں دے سکتے. یہ جو اس نے دے دیا یہ خیرات ہے. پھر جب فیوچر میں اگر اللہ نے چاہا اور وہ نصاب کا مالک ہوا تو اب زکات فرض ہوگی، اور سال پورا ہوگا تو اب زکات دینی ہوگی. وہ جو ایڈوانس گئی بیکار ہے، بیکار نہیں، وہ خیرات ہے، اس کا ثواب ملے گا. وہ اس نصاب مال کی زکات نہیں. دوسرا مسئلہ، ایک شخص نصاب کا مالک ہے مگر ابھی سال پورا نہیں ہوا، اس نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی ایڈوانس زکات دے ڈالی، نصاب کا مالک ہے، زکات واجب ہو گئی، اب 5 سال کی اس نے ایڈوانس زکات دے دی، درست ہے. اور ہر سال جتنی زکات، ہر سال کی زکات لیس ہوتی چلی جائے گی، اور اس نے 5 سال کی زکات پہلے دے دی تھی، درست ہے. تو نصاب کا مالک ہوا، زکات واجب ہوئی، اب ایڈوانس دے سکتے. تیسرا مسئلہ، نصاب کا مالک بھی ہے، سال بھی گزر گیا، زکات واجب بھی ہو گئی، نکالنا بھی واجب ہوا، مگر نہیں نکالی. نہیں نکالی تو نکال بھائی، کب تک نکالنی ہے؟ جب تک تیری زندگی میں سانس ہے، جب تک سانس چل رہا ہے، موت کے آخری لمحے تک نکالنی ہے. اور نہیں نکالی تو پھر آخرت میں حساب ہونا ہے. حساب کیا ہوگا؟ حدیثوں میں پوری وضاحت آئی ہے کہ اگر جانور ہیں اس کی زکات نہیں دی تو میدان قیامت میں اسے لٹایا جائے گا، اور اس کے اونٹ، گائیں، بھینسیں، بکریاں اس کے اوپر چلتے جائیں گے، گھرونتے جائیں گے، سینگ مارتے جائیں گے، اور پوری کیو ہوگی. جب لائن آخری اونٹ یہ گزرے گا تو پہلا والا اونٹ یوں گھوم کر لائن میں آ چکا ہوگا, اور پورے قیامت کے دن میں جو 50,000 سال کا دن ہے یہی عذاب ہوتا رہے. اور اگر سونا چاندی کرنسی گولڈ سلور ہے تو آج آیت آئی آ رہی ہے کہ اس کو اس کی تختیاں بنائی جائیں گے, جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ, پہلوؤں میں داغا جائے گا, پیٹھوں میں داغا جائے گا, جبڑوں میں داغا جائے گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ سونا اور چاندی سانپ بنیں گے, بڑا زہریلا, اور اس کے گلے میں وہ سانپ لپٹے گا, اور وہ اس کے منہ کے سامنے منہ لا کر کہے گا انا کنزوکا, میں تیرا خزانہ تھا, یوں ڈنک مارے گا اور کاٹے گا. اس لیے بہرحال زکات نکالنی ہے, نہیں نکالی تو آگے یہ نتائج ہیں اس کے. تو تین مسئلے ہوئے, نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکات نہیں نکال سکتے, نکالو گے تو زکات نہیں ہے. نصاب کا مالک ہونے کے بعد میں ایڈوانس زکات دے دو, ایک سال کی, ایک سال سے زیادہ کی دے سکتے. زکات واجب ہو گئی تو اب بہرحال زندگی میں نکالنی ہے, اور یہ قضا نہیں ہے, ادا ہے. یہ میں نے زکات کا مسئلہ سمجھایا. اب صدقۃ الفطر کا مسئلہ سمجھو. صدقۃ الفطر, روزے نمٹ گئے, اس روزے نمٹنے کی وجہ سے صدقہ, صدقۃ الفطر. یہاں دو چیزیں, نفس وجوب اور وجوب ادا ایک ساتھ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھو نماز, نماز میں جب نماز واجب ہوئی اسی وقت ادا کرنی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. روزہ, روزہ رمضان آ گیا, روزے واجب بھی ہوئے اور ادا بھی کرنے ہیں. اور زکات میں نصاب کے مالک ہوئے, وہاں وجوب آیا تھا, زکات واجب ہوئی تھی, اور حولہ نے حول پر سال پورا ہونے پر نکالنا واجب ہوا تھا, دو چیزیں الگ الگ ہوئی تھی. تو صدقۃ الفطر میں نفس وجوب اور وجوب ادا ایک ہیں, ایک ساتھ ہوتے ہیں نماز اور روزے کی طرح, یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ اس میں امام میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو زکات کا حکم ہے وہی روز صدقۃ الفطر کا حکم ہے, وہ بھی مالی عبادت ہے, یہ بھی مالی عبادت ہے. اور نماز اور زکات یہ بدنی عبادتیں ہیں, وہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور زکات و صدقۃ الفطر مالی عبادتیں ہیں, اس میں نفس وجوب الگ ہے, وجوب ادا الگ ہے. صدقۃ الفطر انسان پر واجب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وجود ہو جائے. جب تک بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کے ذمے, اس کے ذمے صدقۃ الفطر واجب نہیں. جب دنیا میں بچہ وجود ہو گیا, دنیا میں پیدا ہو گیا, اب صدقۃ الفطر واجب ہے. کیونکہ یہ صدقۃ الفطر یہ ڈیلی مینٹیننس ہے, یومیہ خرچہ ہے. جو غربا دہاڑی پر کام کرتے ہیں, روزانہ کام کرتے ہیں, روز کی مزدوری لاتے ہیں اور روز کا گزارا کرتے ہیں, اس کے لیے اردو کا لفظ ہے دہاڑی. تو جو لوگ دہاڑی پر گزارا کرتے ہیں, اگر ان کو عید کے دن کچھ نہیں ملے گا تو بیچارے کا مجبوراً کام پہ جائیں گے, اور مجبوراً کام پہ جائیں گے تو عید کی خوشی میں وہ کیسے شامل ہوں گے؟ مان لو کہ فجر کے بعد فوراً عید کی دو رکعتیں پڑھ لی, مگر فوراً دو رکعتیں پڑھ کر کے کار لے کر ٹیکسی چلانے جا رہا ہے, بس لے کر بس چلانے جا رہا ہے, جاب پر جا رہا ہے, تو خوشی کہاں ہوئی؟ ایک دن کی چھٹی ملتی ہے تب آپ لوگ اچلتے کودتے ہیں, کل چھٹی ہے, کل چھٹی ہے, کل چھٹی ہے. تو ایک دن کی چھٹی ملے گی جبھی تو خوشی ہوگی. اس لیے یہ صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ غریبوں تک یہ پہنچاؤ, تاکہ عید کے دن کمانے کی فکر انہیں نہ رہے, اور ان کو 24 گھنٹے کی ریلیکس مل جائے اور وہ خوشی میں مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں وہ شریک ہو. تو 24 گھنٹے کا خرچہ گزارا. اور ہر شخص اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے. جتنا اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو مالدار ہو تو اتنا ڈبل خرچ کرو, اتنا خود کھاؤ اتنا غریب کو دو. یہ صدقۃ الفطر ہے. لہذا رأس یمونہ ویلی علیہ, رأس یمونہ ویلی علیہ, رأس ہیڈ سر ذات جس کا خرچہ برداشت کرتا ہے, یمونہ اور جس پر سرپرستی کرتا ہے, یہ دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں, جس کا خرچہ برداشت کرتا ہے اور جس کی سرپرستی کرتا ہے, یہ ہے سبب, اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. ہم اپنی ذات کا ہم خرچہ بھی برداشت کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, کما کر کھاتے ہیں اپنے لیے, اور اپنے اوپر کنٹرول بھی خود کرتے ہیں, اپنی سرپرستی بھی خود کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو نابالغ اولاد ہے ان پر خرچ ہم کرتے ہیں, ان پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری, اور ان کی سرپرستی ہم کرتے ہیں, ان پر کنٹرول ہم کرتے ہیں. لہذا آدمی پر اپنا بھی خرچہ واجب ہوتا ہے اور اپنا بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے, اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے. لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکا بالغ ہو گیا, اب لڑکے کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں رہا. باپ خرچ کرے اس کی خوشی, لیکن اس کے ذمہ واجب نہیں رہا. اب جب لڑکا بالغ ہو گیا, اب اسے خود کمانا ہے اور کھانا ہے, باپ کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں رہا. لہذا جو لڑکا بالغ ہو گیا اس کا صدقہ فطر اب باپ کے ذمہ نہیں رہا. اب باپ کے ذمہ اس کا خرچہ بھی واجب نہیں ہے اور باپ اس پر کنٹرول بھی نہیں کرتا. لڑکا بالغ ہو گیا, باپ کیا کہے گا؟ لہذا بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر باپ کے ذمہ نہیں ہے. اگر اولاد صاحب نصاب ہے تو ان کے ذمہ اپنے مال میں سے صدقہ ہوگا, باپ کے ذمہ نہیں. بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر کے ذمہ نہیں. کیوں؟ بیوی کی خرچہ تو شوہر دیتا ہے لیکن سرپرستی شوہر نہیں کرتا, کنٹرول نہیں کرتا. شوہر عورت خود اپنے نفس پر کنٹرول کرتی. شوہر کیپر ہے, کیپر, KEEPER, جیسے گیٹ کیپر. گیٹ کیپر میں جو کیپر ہے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں. شوہر کیپر تو ہے, نگران تو ہے, نظر تو عورت پر رکھے گا, کنٹرول تو رکھے گا, لیکن سرپرستی نہیں کرے گا. سرپرستی ہر بالغ پر, سرپرستی اس کی ہی سیلف ہے. میں ہوں, مجھ پر جب میں بالغ ہو گیا تو میرے اوپر سرپرستی میری اپنی ہے. میری وائف ہے جو وہ اس کے اوپر سرپرستی اس کی اپنی ہے. لیکن پورا کارخانہ چل رہا ہے, اس میں گیٹ کیپر ہے. وہ سارے کارخانے پر کون آیا کون گیا, کیسا آیا کیسا گیا, اس پر نظر رکھے گا. ایسے شوہر کو کیپر بنایا گیا فیملی کا, وہ پوری فیملی کے اوپر نظر رکھے گا, کیا ضرورت ہے. لیکن عورت پر سرپرستی عورت ہی کی. اسی وجہ سے وقت آئے گا عورت پر نماز فرض ہے, وقت آئے گا عورت پر روزے فرض ہیں. اگر شوہر کی سرپرستی ہوتی تو اس پر روزے نماز فرض نہیں ہوتے. جیسے نابالغ اولاد پر سرپرستی باپ کی ہے تو نابالغ اولاد پر روزے نماز فرض نہیں. اور جو روزے نماز پڑھتے ہیں وہ ٹریننگ ہے, رہل سہل ہے, عادت ڈالنا ہے. بہرحال اسے سمجھ لو کہ بیوی کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ ہے لیکن بیوی کے نفس پر سرپرستی عورت کی اپنی ہے. اس لیے اگر بیوی کے پاس مال ہے تو اس بیوی کو اپنے مال میں سے زکات خود نکالنی ہے، شوہر کے ذمہ اس کی زکات نہیں. جب عید کا دن آئے گا اور عورت صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنا صدقۃ الفطر خود نکالنا ہے، شوہر کے ذمہ اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں. یہ الگ بات ہے کہ عورت کے کہنے سے شوہر اس کی طرف سے زکات ادا کرے یا صدقۃ الفطر ادا کرے تو زکات اور صدقۃ الفطر ادا ہو جاتی ہے. وہ کب؟ جب عورت کہے اور اس کے کہنے کے بعد کرے، یا کہے نہ تو کم از کم اس کے علم میں ہو، اس کو بتا دے کہ میں آپ کی زکات ادا کر رہا ہوں، آپ کا صدقہ فطر میں دے رہا ہوں. اتنا عورت کو بتا دیا تب ادا ہوگا. عورت کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے اور شوہر نے زکات دے دیا، صدقۃ الفطر ادا کر دیا، زکات ادا نہیں ہوگی، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ رأسن یمونہ و یلی علیہ، ایسی ذات جس پر آدمی سرپرستی کرتا ہے، جس کی سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچہ کرتا ہے. یہ تو یہ جب پایا جائے تو صدقۃ الفطر نفس وجوب آ گیا. اور پھر جب عید الفطر کو صبح صادق ہوئی، عید کی رات گزر گئی اور یکم شوال کی صبح صادق ہوئی، اس وقت اگر آدمی ایسی ذات موجود ہے اور صاحب نصاب ہے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. یہ زکات میں نفس نصاب اور حولان حول، ایسے ہی ذات کا وجود اور عید کا دن. اور زکات میں بتایا تھا کہ جب سے نصاب کا مالک ہے ایڈوانس زکات دے سکتا ہے، یہاں بھی جب سے آدمی موجود ہے ایڈوانس صدقہ فطر دے سکتا ہے. رمضان میں دے، رمضان سے پہلے دے، ایک سال کا ایڈوانس دے دے، دو سال کا دے دے، دس سال کا دے دے، دے دے. جب تک وجود نہیں ہوا، بیوی حاملہ ہے، انہیں صدقہ فطر دے دیے. ابھی کہے گا صدقہ فطر، ابھی تو نفس وجود بھی نہیں پایا گیا. عید سے جب وہ دنیا میں پیدا ہو جائے گا بچہ، اس کے بعد آپ اس کا صدقہ فطر دے سکتے، اس سے پہلے نہیں دے سکتے. اور یہ ایڈوانس دینا ضروری نہیں، آپ دے سکتے ہیں صدقہ فطر. اور جس دن عید آ گئی اور عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہو گئی، اب ادا کرنا ضروری ہے. چلو ادا کرو. اور اگر کوئی تاخیر کرے، تاخیر کرے تو جب موقع ہو ادا کر، قضا نہیں ہوگا، ہمیشہ ادا ہی ہوگی، موت تک اسے وہ ادا کرنا ہے. اور نہیں ادا کرے گا تو آگے گردن نپے گی. جو زکات کے مسائل ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں. کہ زکات میں دو چیزیں ہیں، ایک نفس وجوب نصاب سے آتا ہے، ایک وجوب ادا سال گزرنے سے آتا ہے. ایسے صدقۃ الفطر میں ایک وہ ذات جس پر سرپرستی کرتا ہے اور جس پر خرچ کرتا ہے، اس ذات کا پایا جانا، اس سے صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. اور عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے تو اب صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایک نفس وجوب ہے، ایک وجوب ادا ہے. جب نفس وجوب کا سبب پایا جائے تو صدقہ فطر ایڈوانس ادا کر سکتے ہیں. ایک سال کا کیا، دس سال کا کر لو. اور جب وجوب ادا کا سبب پایا جائے، یعنی عید کی صبح شادی ہو جائے، اب ادا کرنا واجب ہے، اب نکالنا واجب ہے. اور شاندار وقت یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے نکال دو. اس کی وجہ وہی کہ جو دیہاڑی پر کام کرنے والے ہیں ان کو اس دن کام کی فکر نہ رہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں. اور اگر اس وقت نہ نکالے کسی وجہ سے تو پوری زندگی نکالنا ہے. اور یہ جو نکالنا ہے یہ قضا نہیں کہلائے گا، یہ بھی ادا ہی ہے. نماز قضا ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا ٹائم مقرر ہے کہ ایک بج کر کے اتنے بجے ظہر کا وقت شروع، تین بج کر اتنے بجے ظہر کا وقت ختم. ان للصلاۃ اولا واخرا، ہر نماز کے اوقات کا بگننگ بھی ہے، اینڈ بھی ہے. اس لیے وہ اگر اینڈ آ گیا تو نماز قضا ہو گئی. زکات اور صدقہ فطر مالی عبادتوں کے لیے ٹائمنگ نہیں ہے. ہاں کب واجب ہوگا یہ تو متعین ہے کہ جب سال پورا ہو گیا تو زکات واجب, عید کا دن آ گیا صدقہ فطر واجب, لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد میں ٹائم ختم ایسا نہیں ہے. لہذا پوری زندگی میں جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ اللہ کا رکھا ہوا ایک حق ہے زکات کی طرح. زکات کا تذکرہ چونکہ قرآن میں ہے لہذا وہ فرض ہے, اور صدقۃ الفطر کا ذکر حدیثوں میں ہے اس لیے یہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے. پھر کہتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں؟ اس کے تقاضے کا ادا کرو, اور کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ کن کن پر دینا ضروری ہے؟ ان کا جو میں نے بتلا دیا کہ جس کے پر خرچہ کرتا ہے یعنی شرعاً اس پر خرچہ کرنا واجب ہے اور اس پر سرپرستی کرتا ہے یہ سبب ہے, اور وہ ہے آدمی کی ذات. میں اپنی ذات پر خرچہ کرتا ہوں اور اپنی ذات پر سرپرستی کرتا ہوں. نابالغ اولاد اور پہلے غلام باندی تھے, جو بھی غلام باندی ہے اس کا صدقۃ الفطر مولا کے ذمہ ہوگا, کیونکہ ان غلام باندیوں پر خرچ کرنا ان پر سرپرستی کرنا آقا کرتا ہے. پھر اس کے بعد لغو باتیں ہیں بیکار, بیٹھے بیٹھے کام کچھ نہیں ہے تو بس لکھتا ہی چلا گیا اللہ کا بندہ. اس کے بعد یہ ہے کہ صدقۃ الفطر فطر اموات کی طرف سے ادا کر سکتے نہیں. صدقۃ الفطر اموات کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں نہیں, جس کا جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو مردے ہیں ان پر کون خرچ کرتا ہے اور کون ان کی سرپرستی کرتا ہے؟ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے, تو اب ان کی طرف سے صدقۃ الفطر کا کیا مطلب ہے؟ البتہ آپ عید کے دن $5 تو آپ نے اپنے دیے, تو اپنے ماں باپ کو اس دن ایصال ثواب کریں $5 اور ابا کی طرف سے خیرات صدقہ ڈال دیے, $5 امی کی طرف سے صدقہ ڈال دیے. یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے, صرف صدقہ ہے. وہ روزہ کھولنے کے دن ہے ہی نہیں, مگر یہ خیرات ہے, اس کا ثواب انہیں پہنچے گا. اور جیسا آپ کے گھر میں بیوی بچے اور آپ مل کر خوش خوش رہیں گے, آپ کے ابا اور امی کو جب یہ ثواب پہنچے گا تو وہ بھی خوش ہوں گے. لہذا اموات کی طرف سے, مرے ہوؤں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا تو کوئی سوال نہیں, لیکن اس دن صدقہ ان کی طرف سے کرنا, خیرات کرنا, یہ ضرور کرنا چاہیے. پھر اس نے لمبی چوڑی تقریر لکھی ہے کہ کس ترتیب سے یہ سارے ثواب کریں, کوئی ترتیب نہیں. اس نے بتلایا ہے, فتویٰ دیا ہے کہ پہلے 124,000 انبیاء کو یہ سارے ثواب کرو, پھر اس کو کرو, پھر اس کو کرو, پھر اس کو کرو. یہ سب بیکار باتیں, کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جس طرح چاہیں خیرات کریں, صدقہ کریں, اور جس کو پہنچانا چاہیں اس کی نیت کریں, اور زبان سے بھی کہیں کہ میں نے یہ جو $5 بکس میں ڈالے اس کا ثواب میں اپنے ابا کو پہنچا رہا ہوں, امی کو پہنچا رہا ہوں. یہ زبان سے بھی کہہ دے تو بات پکی ہو جائے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے, ایصال ثواب اور صدقے جاریہ میں کیا فرق ہے؟ ایصال ثواب اور صدقے جاریہ میں کیا فرق ہے؟ کل نہیں بتایا تھا کہ آدمی خود کوئی ایسا عمل کر کے جائے, کنواں بنا کر گیا, مدرسہ تیار کر کے گیا, ان ملکوں میں اسلامی اسکول بنا کر گیا جس میں بغیر فیس کے بچوں کو پڑھایا جائے. اگر فیس اسلامی اسکول بنائی اور اس میں فیس لیتے ہو یہ تو دکان ہوئی. اگر اسلامی اسکول بنائی اور اس میں فیس لیتا ہے تو دکان ہوئی, صدقہ جاریہ نہیں ہوا. جیسے مدرسے ہیں ساری دنیا میں مفت تعلیم ہوتی ہے, مفت ہی نہیں ہوتی, کھانا بھی مدرسہ دیتا ہے, کپڑا بھی مدرسہ دیتا ہے, روشنی اور رہائش بھی مدرسہ دیتا ہے. ایسا آپ اسلامی اسکول بنائیں کہ اس میں سب فری تعلیم ہو, سیکولر تعلیم فری ہو, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے ان ملکوں کے اندر. تو آپ مدرسہ بنا کر جائیں، سرائے بنا کر جائیں، مسافر خانہ بنا کر جائیں، کنواں بنا کر جائیں، اسلامی اسکول بنا کر جائیں، گھر سے اسکول بنا کر جائیں، سب میں یہ شرط ہے کہ کچھ بچوں سے لیا نہ جائے، مالداروں کے بچے ہوں یا غریبوں کے بچے ہوں، ان کو مفت سیکولر تعلیم دی جائے تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اس میں بچوں سے لیا جاتا ہے، فیس لی جاتی ہے، تو پھر وہ دکان ہے، پھر وہ صدقہ جاریہ نہیں. تو آدمی خود یہ کر کے مر گیا تو یہ اس کا صدقہ ہے جاریہ. صدقہ دو ہوتے ہیں، ایک صدقہ ہوتا ہے $5 نکال کر غریب کو دیے صدقہ، یہ یہاں سے اٹھا اور پب میں گیا اور جا کے شراب پی لی، قصہ ختم، ہمارا صدقہ گیا. آج کل تو یہاں ایسے ایسے غریب ہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، وہ سب زکات کے پیسے لے کے شراب پیتے. چلو چھوڑو اس مثال کو، ہم نے واقعی غریب کو دیا اور اس نے اپنی ضرورت میں وہ $5 خرچ کر دیے، قصہ فنش. اور ایک ہم نے $5 کا ایسا کام کیا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی عام لوگ، غریب ہی نہیں، عام لوگ، سبھی لوگ، یا لوگوں کے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوقات، جانور وغیرہ، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ ہے، کنٹینیوس چل رہا ہے اس کا فائدہ، اس لیے ثواب بھی کنٹینیوس جا رہا ہے. اور ایصال ثواب کیا ہے؟ زندہ کوئی عمل کر کے جب اس کا ثواب ملے، اس ثواب کو کسی مردے کو پہنچا دے یا کسی زندے کو پہنچا دے، تو یہ ایصال ثواب ہے. اب صدقے میں اور ایصال ثواب، صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب میں فرق پوچھنا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھئی رات اور دن میں کیا فرق ہے بتاؤ. ابھی رات اور دن میں کیا فرق بتاؤں گا، وہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ اب دو الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، ان میں کیا فرق بتاؤ؟ بھائی فرق تو ایک جیسی سیملر چیزوں میں ہوتا ہے، الگ الگ چیزوں میں فرق نہیں ہوتا ہے. صدقہ جاریہ آدمی خود کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایصال ثواب میں زندے عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب مردوں کو بھیجتے ہیں. ایک عمل خود مرنے والے کا عمل ہے، ایک زندے کا عمل ہے. دو الگ الگ کیٹیگریاں ہیں، دو الگ الگ چیزیں، ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھاؤں میرے اس بھائی کو، اس کے بعد میں پھر ایک سوال لکھ مارا ہے، حاصل کچھ نہیں اس کا. اتنا ہے تحریر اچھی، لکھنا اچھا ہے، رائٹنگ اچھی ہے، املا کی غلطیاں ہیں، مگر رائٹنگ اچھی ہے. اس ملک میں ایسی اچھی رائٹنگ ہمارے مدرسوں میں طلبہ کی نہیں ہوتی، ہمارے دارالعلوم میں، ہمارے مدرسوں میں بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی رائٹنگ نہیں ہوتی، لیکن املا کی غلطیاں ہیں. زبان بہت شاندار ہے، لکھا بہت شاندار ہے، لیکن روزے کی حالت میں لکھا ہے جبکہ دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے. برائے مہربانی بتائیے کہ سسر اور ساس کے احترام، سسر اور ساس کے احترام کا شرعی حدود کیا ہے، اور کیا ان کو ماں باپ کا درجہ حاصل ہے؟ کس کے ماں باپ؟ وائف کے تو ماں باپ ہیں، وائف کے تو ماں باپ ہیں ہی، یا ہسبینڈ کے تو ماں باپ ہیں ہی، اور دونوں کے، دونوں کے کیسے ہوں گے؟ دونوں کو تھوڑی جنا ہے، دونوں کو جنیں گے تو بھائی بہن ہو گئے، کیسے نکاح ہوگا؟ سمجھ نہیں رہے کچھ، روزہ بہت لگا ہے معلوم ہوتا ہے. اور پھر وائف کیوں محروم رہ گئی؟ عورت کے جو ماں باپ ہیں وہ شوہر کے ساس خسر ہیں، شوہر کے جو ماں باپ ہیں عورت کے ساس خسر ہیں، یہ دونوں محرم ہیں، یعنی ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. شوہر اپنی خوش دامن سے کبھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، خوش دامن ہی. خسر، خسر تو آدمی ہے، اسے نکاح کیا مطلب؟ اور وائف اپنے شوہر کے باپ سے، وہ باپ دادا پر دادا آدم علیہ السلام تک نکاح نہیں ہو سکتا وائف کا، وہ محرم ہے، اور ہسبینڈ کی امی سے نکاح کیا سوال ہے؟ یہ بھی مونس، یہ بھی مونس ہے، اس لیے مسئلہ دو طرفہ ہے، شوہر کے ساس سسر یعنی بیوی کے ماں باپ، اور بیوی کے لیے شوہر کے ماں باپ ساس سسر، یہ حقیقی ماں باپ ہیں یا نہیں؟ اگر جنا ہے تو ہیں، نہیں جنا ہے تو نہیں ہے، کہ بیوی کے جو ماں باپ ہیں ان سے بیوی ان کی لڑکی ہے تو وہ حقیقی ماں باپ ہیں، شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ ان سے جنا ہے انہوں نے تو یہ حقیقی ماں باپ ہیں، اب یہ وائف کے لیے ماں باپ وہ کیسے ماں باپ ہو جائیں گے؟ ہسبینڈ کے لیے بیوی کی طرف کے ماں باپ وہ کیسے ماں باپ ہو جائیں؟ جنا تو ہے نہیں، کیسے ماں باپ ہو جائیں گے؟ جو جنے گا وہی تو ماں باپ ہے میرے بھائیو، ایسا ہے جیسا ایڈاپشن، تبنا، متبنا، منہ بولا بیٹا بیٹی، آج بھی غیر مسلموں میں، ہندوستان کے ہندوؤں میں، آپ کے یہاں کے غیر مسلموں میں، اللہ جانے کیا، میں نہیں جانتا، ہندوستان کے ہندوؤں میں منہ بولا بیٹا بیٹی حقیقی بیٹا بیٹی ہو جاتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی ان کو حقیقی بیٹا بیٹی کہتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا، تو وہ زید ابن حارثہ زید ابن محمد کہلاتے تھے، باپ کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی اور کہا یہ طریقہ رونگ ہے، ادعوہم لآبائہم، جو ان کے باپ ہیں انہیں کے نام سے فادر کی جگہ پر ان اپنے باپ کا نام لکھو، اور یہ جس نے ایڈاپٹ کیا ہے یہ تو اجنبی ہے، یہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، جب نہ باپ ہے تو اگر لڑکی ایڈاپٹ کیا ہے تو لڑکی جب بالغ ہو جائے گی ایڈاپٹر کے ساتھ پردہ ہوگا، اگر لڑکا ایڈاپٹ کیا ہے کسی عورت نے، لڑکا جب بالغ ہو جائے گا تو اس عورت کے ساتھ ایڈاپٹر کے ساتھ پردہ ہوگا، وہ ماں تھوڑی ہے، باپ تھوڑی ہے، ماں اور باپ تو وہ ہیں جنہوں نے جنا ہے، کہ منہ سے ہم نے کہہ لیا ہے، منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جمع خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ قرآن کریم نے اس کی ایک مثال دی، کچھ لوگ بیوی کو ماں کہہ لیتے ہیں، اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں، تو اگر کوئی کہے بیوی سے کہ وہ اس کی ماں ہے، یا یہ کہے کہ وہ اس کے ماں کے پیٹ جیسی ہے، تو زہار ہو جاتا ہے، اور ماں بنتی نہیں ہے، وہ بیوی ہی رہتی ہے، لیکن ایسی بری بات کہی ہے تو زہار کا کفارہ دو، پھر بیوی سے فائدہ اٹھاؤ، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے جنا ہے، تو بیوی کو جو ماں جیسا کہہ رہا تو تیری بیوی نے تجھے جنا ہے، لیکن اوپری بات کہہ رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، رضاعت کا حکم ہے، میں رضاعت کے مسئلے بیان کر رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر دودھ پلایا ہو تو دودھ پلا تو رضائی ماں ہے، پھر ایڈاپٹر کہاں رہا، ایڈاپشن کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو رضائی ماں ہو گئی، اور اگر ڈبے کا دودھ پلایا ہو تو ڈبے کا بیٹا ہو گیا، وہ ڈبا رضائی ماں ہو گیا، سبحان اللہ، یہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لو، ہمارے معاشرے میں یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے معاشرے میں باقاعدہ ماں ابا امی کہا جاتا ہے، شوہر اپنے ساس سسر کو ابا امی کہتا ہے، بیوی اپنے ساس سسر کو ابا امی کہتا ہے، اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ساس سسر ابا امی نہیں بنتے، ابا امی تو وہ جنہوں نے جنا ہے، اور ایسا احترام میں کہنا کہنا جائز ہے، جیسے پیار میں کہنا جائز ہے احترام میں کہنا بھی جائز ہے، تعظیم میں کہنا بھی جائز ہے. ہم چھوٹا بچہ ہو اس سے کہتے بیٹا آج ذرا پانی لا، بیٹا ذرا پانی لا، تو وہ بیٹا ہمارا تھوڑی یہ پیار میں کہا ہم نے. ایسے چھوٹے لوگ بڑے کہیں کہ ابا سلام علیکم، تو ابا تھوڑی ہی ہے، اس کو تعظیم میں کہا. تو بڑوں کو ابا بھی تعظیم میں کہتے ہیں، چھوٹوں کو پیار میں بیٹا کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ادھر کے اور ادھر کے ساس سسر کو ابا امی کہیں تو اس میں حرج کچھ نہیں ہے، مگر وہ ساس سسر نہیں ہے، وہ استغفر اللہ، وہ ماں باپ نہیں ہے. اب سمجھو احکام، جب وہ دونوں محرم ہیں تو محرم سے پردے کا کوئی سوال نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اجنبیوں جیسا برتاؤ ضروری ہے. مثلا خسر جوان ہے اور بدماش ہے، بیوی کو اندیشہ ہے، وائف کو اندیشہ ہے، تو وائف کو چاہیے کہ اپنے خسر کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اس کے ساتھ سفر نہ کرے، اجنبی جیسا معاملہ کرے اور ریسپیکٹ کرے، ٹھیک ہے آؤ کھاؤ پیو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داماد بدماش ہوتا ہے اور ساس جوان ہوتی ہے، تو پھر اس ساس کو اس داماد کے ساتھ اجنبی جیسا برتاؤ کرنا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لہذا اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تو پھر وہ محرم کی طرح ہے، جیسے بھائی ابا چچا مامو محرم ہے، ایسے خسر بھی محرم ہے، عورت کے لیے داماد بھی محرم ہے، اس کے ساتھ حج میں بھی جا سکتی ہے خوش دامن، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس داماد کے ساتھ جانے کی حج میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر خسر بدماش ہے گڑبڑ ہے تو بہو کو اس کے ساتھ حج میں جانے کی اجازت نہیں، اور اگر ایسا کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بہرحال وہ محرم ہے. اس کے بعد مسائل رہتے ہیں رسپیکٹ کے، تو جب جو بھی محرم ہے، بھائی محرم ہے تو بھائی کے ساتھ معاملہ بھائی کی طرح ہوگا، چچا محرم ہے اس کے ساتھ چچا کا معاملہ ہوگا، مامو محرم ہے تو اس کے ساتھ مامو جیسا محرم ہوگا، ابا محرم ہے تو اس ابا کے ساتھ ابا جیسا معاملہ ہوگا. پس ساس خسر یہ محرم ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ ماں باپ جیسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ابا امی کہہ کر پکارتے ہیں، ان کے ساتھ معاشرے میں ابا امی جیسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. اچھا، ماں باپ تو جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو دھکا دے کر اولڈ پیپل ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو بھی بھیجو. ماں باپ سمجھے نہیں، تم ہنسے ہی نہیں، تم لوگ ماں باپ کے ساتھ اس ملک میں اب یہ برتاؤ ہو رہا ہے، سب نہیں، الحمدللہ اچھی اولاد بھی ہے اور تھوڑی نہیں، الحمدللہ بہت بچے ہیں جو اچھی اولاد ہیں، ماں باپ کے آخری سانس تک خدمت کرتے ہیں، ایسی بھی اولاد ہے، لیکن کچھ نا ہنجار اور نالائق اولاد ایسی ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں گیٹ آؤٹ، اب وہ بیچاری جا رہی ہے اولڈ پیپل ہاؤس میں، وہاں پڑی ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ موت و حیات کے وقت میں کوئی کلمہ پڑھانے والا ہے، ایسی نالائق اولاد بھی. کیوں؟ بیوی کا ڈیمانڈ ہے کہ ڈوہو ڈوسیاں ہی نہیں جو ہے، بیوی کا ڈیمانڈ ہے کہ بڈھا بڈھی گھر میں نہیں چاہیے. تو پھر اگر مرد کے ساس سسر تو مرد بھی ڈیمانڈ کرے کہ تیرے ماں باپ یہاں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو نکالو انہیں بھی، گیٹ آؤٹ. میرے بھائیو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کا سیلا اسی دنیا میں پاؤ گے. بعض نیکیاں ہیں اس کا سیلا, پورا سیلا نہیں, پورا سیلا تو آخرت میں ملے گا, برکت اسی دنیا میں پاؤ گے. اور اگر ماں باپ کے ساتھ حقوق نافرمانی اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرو گے تو اس کی سزا بھی اسی دنیا میں پاؤ گے. کہتے ہیں ایک شخص اپنے باپ کی ٹانگ پکڑ کر کے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا, گھر سے باہر لے گیا باہر پھینکنے کے لیے, آدھے آنگن میں گیا تو باپ نے کہا بیٹا رک جا, میں اپنے ابا کو ٹانگ گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا. اس نے کہا بس رک جا, میں اپنے ابا کی ٹانگ گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا. جو باپ کے ساتھ کیا ہے وہی اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. آج تم نے باپ کو گیٹ آؤٹ کیا ہے, بے در خانمان کر دیا, تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گی. اس لیے میرے بھائیو, برتاؤ کے اعتبار سے ان کے ساتھ ماں باپ جیسی خدمت کرنا, ان کو ماں باپ جیسا قابل احترام سمجھنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی ہر خدمت کرنا, اس میں ماں باپ کی جگہ پر آپ ضرور رکھیں انہیں, لیکن حقیقت میں ماں باپ نہیں ہے. لہذا جہاں فتنے کے اندیشے ہیں وہاں ساس اور خسر کے ساتھ بھی محرم جیسا معاملہ نہیں ہوگا, اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں وہ ماں باپ کے درجے میں ان کو رکھنا چاہیے اگرچہ وہ ماں باپ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.